السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ العلق 1-5 آیت تک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن ہی سے جوڑا، اور آج ہم قرآن ہی کی آیات پڑھنے جا رہے ہیں جو ہماری پہلی آیات تھی وحی کی. جب بھی یہ آیات آتی ہیں تو ایک الگ ہی دل و دماغ کی کیفیت ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ بچے جب کسی چیز کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی ہماری بھی حالت ہوتی ہے، اور وہ تصور ذہن میں ابھرتا ہے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو سنا ہوگا، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی. جب بھی ان آیات کو پڑھا جائے تو ایسے لگتا ہے گویا کہ ہم ابھی ہی سے پڑھ رہے ہیں، اور رسول اکرم کی کیفیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو آئیے ان آیات کو پہلے دیکھتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تشریح ہو سکے، اس کو سمجھ سکیں، علماء کرام نے اس کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اقرا باسم ربك الذي خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذي خلق، جس نے پیدا کیا یا ہر چیز کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربك الاكرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، وہ کچھ سکھایا جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. پڑھیے اپنے رب کے نام سے، وہ جس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. وہ ذات جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، اس نے سکھلایا انسان کو جو کچھ نہیں جانتا تھا. وہ سورہ علق ہم سب جانتے ہیں بہت مشہور سورہ ہے، اور یہ ابتدائی 5 آیات، یہ وہ آیات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی یعنی ابتدائی وحی میں اتری تھی، یا آغاز وحی میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. جیسے کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نزول کے اعتبار سے اولین سورت، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تو وہ یہی 5 آیت تھیں جب نازل ہوئیں، جس وقت آپ کو کتاب کا کچھ علم نہیں تھا، یعنی اللہ کی طرف سے کتابیں کیا ہوتی ہیں. تو یہاں پر جو مشہور واقعہ ہے، آپ اور میں ہم سبھی جانتے ہیں، بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں اپنے بڑوں سے اس کو، یا تو کہانی کی صورت میں، یا ایک نزول قرآن کے پس منظر کے لحاظ سے، یا جس بھی طرح سے علم سیکھنے کی غرض سے، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 38-39 کے تھے، تو تب سے ہی آپ کے اوپر ایک فکر طاری ہو گئی تھی، اور آپ اکثر مکہ کا شہر چھوڑ کر، یہ مکہ کی گلیاں چھوڑ کر، آپ پہاڑوں کی طرف یا غاروں میں نکل جاتے تھے. جو غار حرا ہے، بہت مشہور غار جہاں پر وحی کا آغاز ہوا، وہاں پر اکثر آپ چلے جاتے تھے، اور وہیں کئی دن وہاں گزارتے تھے. خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کی بیوی تھیں، وہ آپ کے لیے توشہ تیار کر دیتی، اور بعض وقت خود اپنے ساتھ توشہ لے کر جاتی تھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات پر غور و فکر کرتے، اور اپنی قوم کی حالت پر آپ انتہائی افسوس کرتے تھے. آپ غور و فکر کرتے، سوچتے، اور حقیقت کی تلاش میں آپ رہتے تھے کہ اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ آپ نے شروع سے بتوں کی کبھی عبادت نہیں کی، کبھی آپ بتوں کی پرستش میں نہیں لگے رہے، نہ کبھی جھکے، نہ بتوں کے نام کا کبھی آپ نے کوئی چڑھاوا چڑھایا، نہ کوئی چیز کھائی تبرک کے طور پہ، ہمیشہ بتوں سے بیزار ہی رہے یا الگ تھلگ ہی رہے۔ اسی بنا پر آپ کے اندر یہ غور و فکر پیدا ہوئی اور آپ اللہ ہی کی طرف سے یہ سب کچھ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں بات ڈالی اور آپ غور و فکر میں لگ گئے یا عبادت میں لگ گئے، اور عبادت کے وہ طریقے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو بچے کھچے طریقے رہ گئے تھے، حالانکہ اس میں سب میں شرک شامل ہو گئے تھے، لیکن کچھ طریقے تھے جس کی بنا پر کائنات پر غور کرنا، فکر کرنا، تو اسی میں آپ لگے رہتے۔ ایک دن ایسے ہی ہوا کہ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی اور یہ تقریباً 600 عیسوی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھائے ہوئے 600 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، یعنی آپ کی پیدائش سے لے کر اب تک، کیونکہ 570 عیسوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہم کو ملتی ہے اور 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، تو سمجھے 610 عیسوی ہوگی جب آپ پر یہ نبوت کا ابتدائی دور شروع ہوا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، اور بہت مشہور حدیث ہے امام بخاری حدیث کو کتاب الوحی میں لے کر آئے ہیں، اور بہت ہی طویل حدیث ہے جس میں ہمیں ہر بات کا پتہ چلتا ہے، ایون کتاب العلم میں بھی لے کر آئے ہیں اس حدیث کو وہ، کہ ایک طالب علم کو اور ایک معلم کو کیسے ہونا چاہیے اور ان کا تعلق آپس میں کیسے ہونا چاہیے علم سیکھنے کے لیے۔ تو بہرحال امام بخاری اس کو کتاب الوحی اور کتاب العلم دونوں میں لائے ہیں، اور وہ طویل حدیث بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور اس کی جو ڈیٹیل ہمیں پتہ چلتی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی تھی اس وقت، اور کوئی بیوی نہیں تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور آپ اکثر وہاں چلے جایا کرتے تھے۔ آپ وہاں تھے ہی تو جبریل امین آئے، اور ظاہر سی بات ہے وہ انسانی شکل میں آئے ہوں گے واللہ عالم، اور انہوں نے آپ کو کہا، آ کر کہا کہ پڑھیے، لیکن آپ نے ہر بار عذر پیش کیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور 3 دفعہ ذکر ملتا ہے ہم کو 3 دفعہ کا کہ انہوں نے مجھے بار بار پکڑا، بھینچا، اور یہ غطہ کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں حدیث میں کہ انہوں نے بھینچا، یعنی بھینچنا کسی کو زور سے پکڑ کر جب دباتے ہیں نا، جیسے چھوٹے بچے کو کوئی لوگ خوب اس کے کندھوں سے پکڑ کر بھینچتے ہیں، سب پیار کرتے ہیں، تو ایسے ہی بھینچنا مطلب کسی کو کندھوں سے پکڑ کر یا جسم کو پکڑ کر ٹچ کر کر ان کو دبانا یا بھینچنا یا ان کو خبردار کرنا یا ہوش دلانا۔ تو 3 دفعہ جبریل امین نے رسول اکرم کو بھینچا اور چھوڑ دیا، اور پھر کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ سبحان اللہ، جس امت کی پہلی وحی کا پہلا لفظ جو آسمانوں سے نازل ہوا وہ اقرا ہے، آپ امیجن کر سکتے ہیں یا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا وہ امت ان پڑھ ہو سکتی ہے، جاہل ہو سکتی ہے، الٹریٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جو سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق، جو پرانے انڈینس لوگ ہیں جانتے ہوں گے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کیا تھی، سروے ہوا تھا انڈیا میں جس میں ہر جو کمیونٹی ہے انڈیا میں، الگ الگ ڈفرینٹ قسم کے کاسٹ کے لوگ جو ہیں، ان کی ایک رپورٹ تیار ہوئی تھی کہ جو تعلیمی سسٹم ہے ہمارا یا تعلیم میں کون سے لوگ کہاں کہاں کیا اس کی شرح ہے، یعنی کتنے پرسنٹ لوگ تعلیم یافتہ ہیں اور کتنے پرسنٹ لوگ الٹریٹ ہیں۔ تو رپورٹ میں انتہائی جو ہمارے لیے شرم کی بات تھی کہ سب سے زیادہ گیا گزرا جو طبقہ تھا یا جو لوگ تھے وہ مسلم کمیونٹی کے لوگ تھے، کہ سب سے زیادہ جہالت مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، سب سے کم علم جاننے والے لوگ مسلمان ہیں، کم پڑھے لکھے ہے کہ نہیں؟ دکھ کی بات آپ بتائیے، کتنے دکھ، شرم، افسوس، انتہائی افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان جن کی پہلی وحی اقرا ہے، جن کو پہلی وحی کی دوسری آیت میں، تیسری آیت میں ہی دوبارہ اقرا کا لفظ ملتا ہے، اور تیسری چوتھی آیت میں ملتا ہے کہ قلم کے ذریعے سے جس نے لکھنا سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، بار بار علم کا ذکر، آپ دیکھیں کتنی دفعہ، 2 دفعہ تو علم کا ذکر آ گیا اور 2 دفعہ اقرا کا لفظ آ گیا، 5 آیت میں 2 بار علم کا ذکر ہے، 2 بار اقرا کا پڑھنے کا ذکر ہے، اور 1 بار قلم کا ذکر ہے۔ اب سوچئے کہ یہ پہلی 5 آیت میں ہی علم سے ریلیٹڈ کتنی چیزیں آ گئی اور کتنی باتیں آ گئی اور کتنی تاکید آ گئی۔ لیکن آج میرا اور آپ کا، ہم سب کا کیا حال ہے، ہم دیکھیں، اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں شرم اور افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم کو کتابوں سے دلچسپی ہی نہیں رہی، کتابیں پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں، کتابوں کو ردی کی صورت میں بیچ دیتے ہیں، اخبارات یا ردی کہتے، کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک سروے آیا تھا اردو ٹائمز میں ہی آیا تھا، انڈیا کا ایک پیپر ہے جو نکلتا ہے، کہ سب سے کم اخبار خریدنے والے مسلمان ہیں، اور خرید کر بھی پڑھنے والے سب سے کم ہیں. اگر کوئی لوگ خریدتے بھی ہیں تو جاب کے لیے جاب والا صفحہ دیکھ لیتے ہیں, کچھ لوگ فلم کے شوقین ہیں تو فلم والا صفحہ دیکھ لیتے ہیں, کچھ خبروں کے شوقین ہیں تو اتنا ایک صفحہ دیکھتے ہیں, لیکن اس سے جو علم سے ریلیٹڈ صفحہ ہوتا ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا. اور زیادہ تر گھریلو خواتین, مسلمان گھروں کی خواتین, اس کو الماری میں تہ کر کے بچھانے کے لیے, برتنوں کے نیچے یہ کپڑے رکھنے کے لیے بچھاتی ہیں, یا چولہا جلانے کے لیے اس کو استعمال کر لیتی ہیں, یا ردی بنا کر اس کو بیچ دیتی ہیں کہ اس کے کچھ پیسے آ جائیں گے تو کوئی دوسری گھر کی چیز خرید لیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ آج ہمارا حال ہے جن کا پہلا لفظ اقرا ہے. کسی اور ہم دیکھتے ہیں مذہب میں ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. سبحان اللہ, ہماری تو جو کتاب ہے, یعنی ہماری وہی ہی کتاب ہے, اس کو کتاب کہا گیا. تو جو مسلمان, جو امت مسلمہ جن کا سب کچھ وحی کے ذریعے ہوا کہ کتاب نازل کی گئی, اس کتاب کو محفوظ رکھنے کے لیے حافظے اور قلم سے کام لیا گیا, حفظ کے ذریعے سے اور قلم کے ذریعے سے کام لیا گیا, کتابت سے, جس کی وجہ سے وہ کتاب محفوظ رہے, اور جس کی کتاب کی فرسٹ 5 آیات میں ہی پڑھنے کا ذکر اور لکھنے کا ذکر ہم کو ملتا ہے, تو وہ امت, وہ قوم بھلا کیسے جاہل رہ سکتی ہے, کیسے لا علم رہ سکتی ہے, کیسے علم سے دور رہ سکتی ہے. ہم تو سب سے زیادہ علم میں آگے ہونا چاہیے تھا, ہمیں ہی. اور ایک دور ایسا آیا الحمدللہ کہ جب کتابیں گولڈ سے زیادہ قیمتی سمجھی جاتی تھی, لوگ گولڈ کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے, لوگ کتابوں کو گولڈ سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے, بلکہ ہیرے جواہرات سے زیادہ. کہیں کسی کا گھر جل جاتا تو پہلے اس کو فکر ہوتی تھی, کہ جب وہ علماء کرام اس وقت کے تھے, وہ کہتے تھے کہ پہلے پوچھتے تھے خبر لانے والے سے کہ اچھا میری کتابیں محفوظ ہیں یا نہیں ہیں, گھر کا باقی سارا سامان جل گیا تو کوئی حرج نہیں. تو ان کو اگر بتایا تھا کہ آپ کی کتابیں بس بچ گئی ہیں, باقی سارا گھر جل گیا, تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے جس نے اصل چیز بچا لی, باقی بیکار چیزیں جلا دی. یہ تھے علم سے, علم کے شوقین لوگ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے دوسرے علاقے, ایک علاقے سے دوسرے علاقے جا رہے تھے, کیونکہ ہم سب جانتے کہ جب وہ ہلاکو خان وغیرہ نے حملہ کیا تھا تو اس نے سب مسلمانوں کا ہر چیز تاراج کر دی تھی, جلا دی تھی, بہا دی تھی. تو ان لوگوں نے کہا تھا, اتنے اونچے نیچے راستے تھے, پہاڑی راستے تھے جس پر ان کو سفر کرنا تھا, ہجرت کرنی تھی. اور وہ پہاڑی راستوں سے پہلے تو جو بیل گاڑیاں یا جانور لگا کر جو ہوتے ہیں نا, بلک کارٹ وغیرہ, اس طرح کی گاڑیوں میں ہو گئے. لیکن کچھ راستے ایسے آئے کہ جہاں پر وہ گاڑیاں کام میں نہیں آ سکتی تھیں, یعنی وہ چکھے چل ہی نہیں سکتے تھے, ویل چل نہیں سکتے تھے, اتنی پہاڑی راستے تھے. تو ان لوگوں نے کتابیں لے لی بس, اور باقی سارا سامان چھوڑ دیا. امیجن کریے, ہم اگر ہمیں اپنے گھر سے جانا پڑا یا کہیں ہجرت کرنی پڑی اور جائیں گے, تو ہم سب سے پہلے کیا لیں گے؟ اپنے زیورات, اپنے کپڑے, اپنی قیمتی چیزیں لیں گے, اور کتابیں تو کریں گے چھوڑ دو, دے دو کسی کو بھی. لیکن ان لوگوں نے کتابوں کو سنبھال کر رکھا, کیونکہ کتابیں تھیں ہی اتنی قیمتی اس زمانے میں, کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھی, ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی. تو یہ ہماری وحی کا پہلا لفظ اقرا, پڑھیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کی اولین سورت ہے, نبوت کی بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی, غار حرا میں فرسٹ وحی. اور آپ کو اسی آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. جبریل امین جو پہلا پیغام لے کر اترے اللہ کی طرف سے, وہ یہی پیغام تھا. اور آپ نے عذر پیش کیا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. پھر انہوں نے کہا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیں جس نے آپ کو پیدا کیا, یعنی جس نے عام مخلوق کو پیدا کیا, پھر انسان کو خاص کر کے اس کی تخلیق کی ابتدا کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. تو یہ پہلی وحی تھی. تو ہم وہ حدیث جو پڑھ رہے تھے, خدیجہ رضی اللہ عنہ والی, بہت مشہور حدیث ہے جس کو امام بخاری کتاب العلم اور کتاب الوحی میں لے آئے ہیں, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی یہ آیت سنتے ہیں جبریل امین سے, وہ آپ گھبرا جاتے ہیں اور آپ کا دل, کہا جاتا ہے, پھڑ پھڑانے لگتا ہے, اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے آپ کو. اور آپ دوڑے دوڑے جاتے ہیں خدیجہ کے پاس اور کہتے ہیں کہ زملونی زملونی. اور اسی لیے وہ بہت خوبصورت انداز ہے کہ یا ایہا المزمل, اے اوڑ لپیٹ کر سونے والے, اٹھیے اور خبردار کیجیے. سبحان اللہ, کیسے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور محبت بھرے انداز میں مخاطب کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بہرحال جب وہاں پہنچتے ہیں تو خدیجہ رضی اللہ عنہ گواہی دیتی ہیں. سبحان اللہ, اور کیسی بہترین گواہی ہے رسول اکرم کے بارے میں. ایک بیوی سے بڑھ کر شوہر کو کون جان سکتا ہے بھلا, یا ایک شوہر سے بڑھ کر بیوی کو کون جان سکتا ہے. تو رسول اکرم کے بارے میں جو گواہی دیتی ہیں کہ آپ کے اعلی اخلاق اور کردار کی گواہی, کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کرے. آپ تو ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, ان کی تکریم کرتے ہیں, اور رشتہ صلہ رحمی کرتے ہیں. سبحان اللہ, اتنے خوبصورت الفاظ ہیں وہ, کہ بیان سے باہر ہے، کبھی موقع رہا تو صرف اس حدیث پر ڈسکشن کریں گے، بہت ہی اچھی حدیث ہے الحمدللہ۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی گواہی ملتی ہے، پھر آپ دیکھیں کتنی سمجھدار خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے لیے کیوں چنا تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کو؟ بہت ہی ماشاءاللہ سمجھدار، بہت ہی انٹلیکچوئل پرسن تھی ماشاءاللہ، وہ بہت زیادہ ذہین فہم و فراست والی تھی ماشاءاللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے اپنے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایسی کسی خاتون کا انتخاب کرنا تھا جو رسالت کی ذمہ داریوں کو جانتی ہو، جو نبوت کی اہمیت کو جانتی ہو الحمدللہ۔ تو وہ اپنی اسی فہم و فراست کی بنا پر وہ ان کو فوراً خیال آیا کہ ان کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو رشتے دار تھے، جو بھی ہوتے تھے رشتے میں، چچا ماموں یا جو بھی تھے، کہ ورقہ بن نوفل، وہ تھے تو عرب ہی لیکن وہ عیسائیت قبول کر چکے تھے، اور عبرانی زبان میں وہ جتنا جتنا ہوتا تھا عربی زبان سے، سوری عبرانی سے عربی زبان میں وہ جو اس وقت کی کتاب تھی ان کی انجیل، اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے تھے۔ اور لیکن بہت بوڑھے تھے، انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا بھی ہو چکے تھے، یعنی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ جب رسول اکرم وہاں پہنچتے ہیں، خدیجہ ان کو لے کر جاتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ، اور وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں ان کو، تو اس وقت ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو وہی ناموس ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین کا ایک اور نام ناموس بھی ہے، ہو سکتا ہے یہ لفظ عبرانی زبان میں فرشتے کو کہتے ہوں، یہ جبریل امین کا نام ناموس ہو، کیونکہ وہ عبرانی زبان میں لکھ رہے تھے انجیل، یہ انجیل کو عبرانی سے عربی میں ٹرانسلیٹ کر رہے تھے، یا واللہ اعلم عربی سے عبرانی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہے تھے۔ تو جب وہاں پہنچتے ہیں، کیونکہ وہ زمانے جاہلیت میں جو دین تھا وہ عیسائیت ہی تھی اصل میں، تو لوگ اسی کو قبول کر لیتے تھے، اور وہ عربی لکھنا خوب جانتے تھے، اور انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ لکھا کرتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اور بہت بوڑھے تھے اور نابینا بھی تھے۔ تو وہ تسلی دیتے ہیں کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پوری بات بتائی، تو تب انہوں نے کہا کہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ تو رسول اکرم کو اس بات پر بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی کہ اچھا میری قوم جو کہ مجھے صادق اور امین کے نام سے جانتی ہے، بھلا مجھے کیسے نکالے گی؟ تب جب انہوں نے بتایا تھا ورقہ بن نوفل نے کہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو اس کی قوم اسے اسی طرح تکلیف دیتی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب ایسا کچھ ہوگا، یعنی جب رسول اکرم کو تکلیف دی جائے گی، تو اگر میں زندہ رہا تو ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن اس واقعے سے تھوڑے دن کے بعد ہی وہ فوت ہو گئے تھے، اور وہی کا آنا بھی کچھ دن کے لیے رک گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ غمگین رہا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو بہرحال اقرأ باسم ربک الذی خلق، ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی کہ بغیر رب کا نام لیے کوئی علم نافع نہیں ہو سکتا، یہ کوئی بھی کام فائدہ مند نہیں ہو سکتا، ہر چیز میں، چاہے پڑھنا ہو، لکھنا ہو، بولنا ہو، کام ہو، تو آپ کو اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ وہی علم نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے، بینیفیشل ہے، جو رب کے نام کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ اقرأ باسمی، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے، بسم اللہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اللہ کے نام کی اہمیت پتہ چلتی ہے، کہ اللہ کا نام لے کر ہر کام کا آغاز کیا جائے۔ تو اپنے رب کے نام، یعنی رب کا نام لے کر آغاز کریے۔ اللہ جی خلق، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہاں پر ایک طرح سے تعارف کروایا گیا، انسان کو حقیقت بتائی گئی ہے کہ وہ ایک بندہ ہے، ایک بندہ محتاج ہے، اور اس کا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے۔ وہ ایسے ہی الٹا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا نہیں بنا دی کہ بس سب کچھ ہو گیا اور بن گئی، نہیں، بلکہ اس دنیا کو پیدا کرنے کا بھی مقصد ہے، اور انسان کو پیدا کرنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ ایک تخلیق کی گئی ہے انسان کی، وہ تخلیق یوں ہی نہیں کر دی گئی ہے، بلکہ کوئی مقصد کے تحت تخلیق کی گئی ہے انسان کی۔ تو وہ رب بھی کیسا ہے، سبحان اللہ، وہ رب جس نے خلق الانسان من علق، کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کی تخلیق اس نے کی، وہ ماہر خلاق ہے، سبحان اللہ، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اور کس چیز سے پیدا کیا، اس کی بھی حقیقت یہاں بتاتی ہے کہ خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، سبحان اللہ۔ یہ بات تو ہم کو آج سائنس بتاتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں وہ رحم مادر میں رہتا ہے، تو پہلے کی شروع کی جو ابتدائی سٹیج ہوتی ہے، یعنی 80 دن 90 دن جب ہو جاتے ہیں پریگنینسی کے، تب تک وہ خون کا لوتھڑا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، یعنی اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ہم وہ دیکھ سکتے ہیں، آج کل انٹرنیٹ پر ہر چیز اویلیبل ہے. ایک پریزنٹیشن بھی تھا جو ابارشن والا پریزنٹیشن تھا, شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا بھی ہوگا. جب بھی ہماری یہاں کلاسز ہوتی ہے تو ہم اس کو بتاتے تھے, تو اس میں بہت اچھی پکچرز تھیں کہ کیسے اس خون کے لوتھڑے میں خود بخود آنکھیں نکل آتی ہیں, چھوٹے سے ہاتھ کے لیے وہاں گڑھا سا بن جاتا ہے, پھر وہاں سے ہاتھ نکل آتے ہیں. تو سبحان اللہ, وہ خون کا لوتھڑا کیسے پھر وہ ایک تخلیق پاتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. اصل میں واقع میں بچے کی پیدائش سے بھی انسان اگر نہ سیکھ سکے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ حاصل کر سکے تو اس کے اوپر افسوس ہے. سبحان اللہ, واقعی میں ہماری زبان عاجز اور قاصر ہے کہ ہم اپنے رب کی تعریف بیان کر سکیں. سبحان اللہ, ہمارا رب وہ ایسا ہے جو تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہاں یہ بتائی گئی ہے, ان انسان کو چونکایا گیا ہے کہ تین اہم سوال کیے گئے ہیں کہ جبریل امین نے غار حرا میں جو وحی کی تھی آپ کے اوپر, ایک یہ بات بھی پتہ چلتی کہ وہ لکھی ہوئی شکل میں ہوگی, ہو سکتا ہے, واللہ علم, اللہ بہتر جانتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, یہ کہنے کی ضرورت اسی وقت پیش آئی ہوں گی کہ آپ نے, ہو سکتا کوئی چیز لکھی ہوئی پیش کی گئی ہو آپ کے سامنے, واللہ علم, تو آپ نے بتا دیا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. پھر دوسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وحی کا آغاز یا اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے کروائی گئی ہے کہ کائنات کی تخلیق کس نے کی, کیسے ہوئی, کس وجہ سے ہوئی, خود انسان کا اس کائنات میں کیا مقام اور مرتبہ ہے. اور یہ جو سوالات ہیں اصل میں پہلے سے ہر ایک کے ذہن میں چلتے آ رہے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ بھئی کیوں پیدا کیا گیا انسان کو, یہاں آنے کی اس کی کیا ضرورت تھی, کیا وجہ تھی, یہ کیا وجہ سے پیدا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی معرفت کروائی کہ یہ انسان کی تخلیق خود بخود بے مقصد نہیں ہو گئی ہے, یہ دنیا کی زندگی ایسی بے مقصد نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے بھی کچھ ریزن ہے, کوئی مقصد ہے. تو بتایا گیا کہ کائنات ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئی, کوئی مادہ نہیں تھا جو بن گیا بس پھٹا اور ہو گیا, نہیں, نہ ہی کوئی حسن اتفاقات کا نتیجہ ہے, بلکہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے. لہذا اسی کے نام سے بسم اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کی گئی اور آپ نے پڑھنا شروع کیا, یعنی آپ نے پھر پڑھا اس وحی کو. اور ایسے ہی انسان بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اصل میں, یعنی انسان کا اس کائنات میں کیا مقام اگر ہو سکتا ہے پوچھے تو, انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جیسے ہر چیز مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. اور انسان کو یہ یاد دلا کر دراصل اس کو سکھایا گیا ہے کہ اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے, بندگی ہونی چاہیے, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے سر کو جھکائے, اسی کی عبادت کرے, اسی کی پرستش کرے, اسی سے اپنا سب کچھ مانگے, کیونکہ دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. وہ کائنات کی تدبیر بھی چلا رہا ہے, اس نے انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اس نے ان کی ہدایت کا سامان بھی کیا, پیغمبر بھیجے وحی کے ذریعے سے, کتابیں بھیجی اپنی, اور اس کے کھانے پینے کا, ضروریات زندگی کا بھی سامان مہیا کیا. وہ کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے سبحان اللہ. اور انسان اگر اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا, کیسے وہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, کیسے وہ خون کا لوتھڑا ہوتا ہے, اور کیسے اس کی شکل بنتی چلی جاتی ہے اور پھر کچھ اور ہی بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کہ ایک بے جان لوتھڑا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے کئی مرحلوں سے اس کو گزارا, اور اس کے بعد وہ, یعنی اس لوتھڑے میں اعضاء بنائے, نقش و نگار بنائے, جسم کے جو اندرونی اعضاء ہے, جو ہمارے سارے آرگنس کام کرتے ہیں, کڈنی ہے, لیور ہے, کتنی چیزیں, آپ دیکھیں ذرا سا کوئی چیز کو, تھوڑی سی بھی کوئی چیز ڈیمیج ہو جائے تو انسان کی پوری صحت اور وہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے. تو کس طرح سے اس کو ظاہری قوتیں بھی دی, باطنی قوتیں بھی دی انسان کو, اور سب کچھ دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اقرا وربک الاکرم, کہ پڑھیے کیونکہ آپ کا رب بڑا کریم ہے. سبحان اللہ, یعنی آپ کا رب بہت زیادہ عزت والا, تکریم والا ہے, سب کچھ اسی کو زیب دیتا ہے, ساری تعریف اسی کے لائق ہے, ساری دعائیں اسی سے کی جائے گی. تو یہ کائنات خود سے نہیں پیدا ہو گئی, تو جس رب نے اس کائنات کو پیدا کیا اسی رب نے اس انسان کو بھی پیدا کیا. اور پھر انسان کی بقا کے لیے تمام سامان مہیا کر دیے کہ اس دنیا میں رہتے وہ سانس لے سکتا ہے، آکسیجن اس کو پرووائڈ کی گئی، اس کو شعور دیا گیا، اس کو رہنے کے جینے کے طریقے سکھائے گئے. یہ سب کس نے کیا؟ یہ سب تدبیر اور یہ کائنات کا انتظام کون چلا رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو زندگی کے تمام اسباب مہیا کیے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر انسان کو وہ تمام طریقے سکھائے جو اس کے لیے ضروری تھے دنیا میں رہنے کے لیے. تو اسی رب کا نام لے کر پڑھیے، اور وہ رب واقعی میں بہت زیادہ تکریم والا، بہت زیادہ فضل والا ہے. پھر یہاں پر آگے جو بات بتائی گئی آیت نمبر 4 میں کہ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. آیت نمبر 4 الذی علم بالقلم، کہ اس نے علم سکھایا انسان کو قلم کے ذریعے سے. اور یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر واقعی میں بہت بڑا احسان ہے، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کو علم سکھایا، اس کو معرفت بخشی. تو یہاں پر ایک تو اپنے رب کا نام لے کر پڑھنے کی بات کی گئی ہے، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ، یعنی رب کا بھی تعارف کروا دیا گیا کہ تمہارا بھی کوئی رب ہے. ایسے ہی کوئی انسان خود بخود نہیں پیدا ہو گیا، اس کے رب نے اسے پیدا کیا. تو رب اللہ تعالیٰ کا بھی تعارف کروا دیا گیا. اور جو کفار مکہ تھے وہ یہ بات جانتے تھے اچھی طرح کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، کیونکہ وہ اللہ کا لفظ جانتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کس حقیر حالت سے پیدا کیا وہ بھی انسان جانتا ہے. اپنی اس کی تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی، کہ علق، یہ علقہ کی جمع ہے، علقہ کی جمع ہے اصل میں یہ، جس کے معنی جمے ہوئے خون کے ہوتے ہیں. اور یہ وہ حصہ ہوتا ہے جب بالکل پریگنینسی کو تھوڑے ہی دن ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ بتدریج اس میں انسانی صورت بننے کا آغاز، یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے انسان کو صاحب علم بنایا، ایک بڑا انسان بنا کر کھڑا کر دیا. اور یہ اصل میں انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا گیا؟ اس کے سمجھنے کی وجہ سے، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو فہم و فراست، جو عقل دی ہے، پھر وہ علم حاصل کرتا ہے اس کی وجہ سے. اور اس علم ہی نہیں بتایا بلکہ قلم کے ذریعے سے اس کو استعمال کرنے کا فن بھی سکھایا، سبحان اللہ. کیونکہ علم کی اشاعت بڑے پیمانے پر اگر ہو سکتی ہے تو وہ قلم کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے. انسان کی ترقی اگر ہو سکتی ہے تو علم کی اشاعت ہی سے ہو سکتی ہے. اور نسلاً بعد نسلاً، یعنی نسلاً نسل در نسل، اگر ہم علم کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی قلم کے ذریعے سے ہی ہوگا. تو یہ جو کتابت کا فن ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ انسان کو شعور نہ دیتا، علم نہ دیتا، تو انسان کی جو علمی قابلیت ہے وہ تو ختم ہو کر رہ جاتی، علم محفوظ نہ ہو پاتا. اسے بڑھانے کے لیے، اسے نشونما دینے کے لیے، اس کی ترویج اور اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قلم کی طاقت دی، اور قلم سے اس کو لکھنا سکھایا. تو علوم کے پھیلنے اور پھیلانے کا، یا نسلوں تک محفوظ رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ قلم ہے. یعنی سینہ در سینہ بھی علم محفوظ ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اتنا حافظہ تو نہیں ہوتا. تو اگر آپ اس کو لکھ کر رکھ لیں گے تو لوگ اس سے پھر مدد لے سکتے ہیں اپنے حافظے کے لیے بھی. تو یہ علم جو ایک نسل سے دوسری نسل تک آتا گیا، یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ کتابت کے ذریعے سے ہوا، لکھنے کے ذریعے سے ہوا، اور سینہ در سینہ ہوا. تو قرآن کی حفاظت بھی دو طریقوں سے کی گئی، ایک تو حفظ کے ذریعے سے اور دوسرا کتابت کے ذریعے سے. سوری. تو بہرحال انسان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان پہلے بے علم تھا، اسے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا وہ اللہ کے دینے سے حاصل ہوا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے انسان کے لیے علم کے راستے کھولے، علم کے دروازے کھولے، اور جس کے لیے چاہے زیادہ کھولے، جس کے لیے چاہے کم. لیکن انسان کی خواہش اور اس کی طلب اور تڑپ پر بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، کون اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے آیت الکرسی میں بھی جو بات ہم پڑھتے ہیں نا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ جس کو چاہتے اللہ تعالیٰ وہ علم عطا کرتا ہے، کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کو وہ خود چاہے، یعنی جس کو دینا چاہے علم. حالانکہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی خود کی ذاتی قابلیت کی وجہ سے اس کو یہ سب کچھ ملی ہے نالج، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی جس کو دینا چاہتا ہے عطا کرتا ہے. پہلے یہ صرف پانچ آیت نازل ہوئیں، اس کے بعد پھر باقی کی پوری سورت نازل ہوئی. تو وہ رب جس نے انسان کو پیدا کیا، وہ کچھ سکھایا اور کس ذریعے سے سکھایا؟ علم کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے. علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، اور وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا، جس کا اسے کچھ خود کوئی علم نہیں تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا شکر احسان ہے جس نے اسے اس علم کی روشنی سے آراستہ کیا. تو ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان کی تکریم دراصل علم کی وجہ سے ہے، اس کو جو شرف بخشا گیا ہے اس علم کی وجہ سے، اس کی جو تکریم کی گئی ہے علم کی وجہ سے، اور دوسرے تمام جو مخلوق ہے ان سے اس کو ڈیفرنشیٹ کیا گیا، الگ کیا گیا اس علم کی وجہ سے. اور ایون فرشتوں پر بھی اس کو فضیلت دی گئی، کس وجہ سے؟ علم کی بنا پر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تو کیوں مسجد ملائکہ ٹھہرا انسان؟ کیونکہ اس کے علم کی وجہ سے، علم کی بدولت. اور یہ علم اس کو کس نے دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو دعا سکھائی گئی تھی قرآن کے ذریعے، کہ وقل ربی زدنی علما، اور کہہ دیجئے کہ میرے رب میرے علم میں مزید اضافہ فرما. تو کوئی اور چیز کی دعا نہیں کروائی گئی یا کی گئی، بلکہ علم کو مزید حاصل کرنے کی دعا کی گئی ہے. اور آپ لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں اسی علم کے ہی سلسلے میں بیٹھے ہیں. جن کے دلوں کے اندر علم کا شوق ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جہاں سے ان کو کچھ علم سیکھنے کو ملے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے اگر ہم اور آپ یہ کوشش نہ کرتے، سیکھنے سکھانے کے لیے نہ جاتے، تو آپ بتائیں کہ علم تو پھر کاغذوں ہی میں دفن ہو کر رہ جاتا، کیسے منتقل ہوتا اگلی نسلوں میں؟ یہ ہم پر صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور سلف صالحین کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اس علم کو آگے منتقل کیا، اس علم کو آگے پہنچایا. تو اس لیے ہم کو بھی اس علم کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے. جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، وہ ہم دوسروں تک ضرور پہنچائیں. بھلائی کی کوئی بات ہو، ایک ہی جملہ کیوں نہ ہو، ضرور آگے پہنچا دیں. ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کالج اور یونیورسٹیز اور اسکولز میں بیٹھ کر ٹیبل پر اور چیئر پر اور ٹیبل پر بیٹھ کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. اب جہاں جائیں، جہاں بھی جائیں، ضرور اس علم کو آگے پھیلاتے رہیں، جس بھی ذریعے سے ممکن ہو، جیسے بھی ممکن ہو. تو اسی لیے ہمیں علم کا حریص ہونا چاہیے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم کو قراءت کی اہمیت کو بھی پتہ چلتا ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں قراءت کی کیا اہمیت ہوتی ہے، کہ اقرا پڑھ، پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی کیا اہمیت ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں اسکالرز کے ہمیں حریص ہونا چاہیے، کس لیے؟ دین کے جو احکام ہیں، دین کی جو باتیں ہیں، جو حلال و حرام ہیں، فرائض و واجبات ہیں، مباح اور ناجائز کام ہے، یہ ساری چیزیں جو دین کے احکام ہیں ہمارے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں حریص ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کے آگے سرنڈر کر دینا چاہیے کہ جیسے ہی یہ دین کے احکامات ہمارے سامنے آئے، ہم باقی کی دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ دیں. اور یہی اصل میں ہمارا دین ہے، اسی کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. پھر یہ بھی بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ کم از کم ہمیں شرعی علم کے روزانہ کچھ نہ کچھ تو صفحے پڑھنے چاہیے. اب دیکھیں بہت سارے لوگ تو اتنا بہانہ بناتے کہ نہیں بھائی، یہ موٹی موٹی اور بڑی بڑی کتابیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی. اچھا یہ فقہ کا سبجیکٹ، یا اللہ بہت ہی ٹف ہے، تو ہم تو کبھی نہیں پڑھیں گے. اچھا شریعت، شریعت پڑھ کے کیا فائدہ ہوگا؟ آج کے دور میں کہاں نافذ نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں، تو شریعت کیوں پڑھی جائے؟ تو نہیں، ضرور آپ پڑھیں. اگر لوگ یہی سوچتے رہیں کہ یہ علم کی کیا ضرورت ہے، وہ علم کی کیا ضرورت ہے آج کے دور میں، تو ہمارا تو یہ علم ختم ہو جائے گا، اللہ نہ کرے. تو بہرحال علم کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. تو یہاں کیا بتایا گیا کہ شرعی علم ہمیں تھوڑا بہت تو ضرور حاصل کرنا چاہیے. جو بیسک نالج ہے ہمارے دین کی، اس کی معلومات انتہا سے زیادہ ضروری ہے. اور پھر ایک اور اہم بات کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا کرے، اور کون سا علم دے؟ علم نافع عطا کرے، اور زیادہ بڑھائے، یعنی دن بدن ہمارے علم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے. صحیح نا؟ جو ربی زدنی علما ہم پڑھتے ہیں، یا پھر اللہم انی اسلوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، تو یہ دعائیں ہمیں کثرت سے کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی فضیلت سے نوازے، علم کی دولت سے مالا مال کرے، یا آراستہ کرے، یا ہماری کردار کو جلا اور روشنی بخشے علم سے. کیونکہ یہ پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا, آپ دیکھیں یہی ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو, یعنی جو وحی کا پیغام تھا, وحی کا جو علم تھا, اس نے اس کو باقی رکھا. کیونکہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ ہوتے تھے کاتبین وحی, ماشاءاللہ بہت نام ہم کو اس میں ملتے ہیں. ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں اس کے, لیکن جو بہت مشہور نام ملتا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, کتنی فضیلت تھی ان کی اس بنا پر کی, کیونکہ وہ قرآن لکھا کرتے تھے ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور پہلے زمانے میں تو قرآن کتابوں پر تھوڑی لکھا جاتا تھا, بلکہ صرف تختیوں پر یا چمڑے پر یا پھر جو ہڈیاں ہوتی تھیں چوڑی ہڈیاں, اس کے اوپر لکھا جاتا تھا. آپ سوچے کتنا مشکل ہوگا لکھنا. آج ہمارے لیے کتنی آسانی ہے, پین ہمارے ہاتھ میں ہم پکڑتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے, لکھ لیتے ہیں کتنی ایزیلی. تو علم کی بھی اہمیت پتہ چلی اور قلم کی بھی اہمیت پتہ چلی. تو یہاں پر جو اصل بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک بہت اچھا چیپٹر ہے حدیث, علوم الحدیث میں, اس میں کتابت حدیث والا جو چیپٹر ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ لوگ سب لوگ راضی ہوں, سننے کے لیے تیار ہوں, تو میں کہوں گی کہ وہ لیکچر آپ کو بھیج دیا جائے تاکہ آپ لکھنے کی اہمیت کو جان سکیں. اور اس میں اصل میں ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے لکھا, کیسے کیسے انہوں نے علم حاصل کیا, جو ہمارے سلاف تھے, جو ہمارے تابعین تبع تابعین, جو ہمارے اسکالرز گزرے ہیں, ان لوگوں نے علم کے لیے کتنی قربانیاں دی. اور یعنی قلم کی یا آج کے دور میں پرنٹنگ پریس کی کتنی اہمیت ہے. آپ دیکھیں اگر ہاتھوں سے قرآن لکھا جاتا تو ایک ایک قرآن کب لکھا جاتا تھا, لیکن پرنٹنگ پریس کی وجہ سے کتنی سہولت ہو گئی الحمدللہ, کہ کتنی جلد یعنی قرآن کی کئی کاپیز پرنٹ ہو کر ایک ساتھ نکل جاتے ہیں ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور یہ قرآن کو دیکھ کر ہی لکھا جاتا ہے, اس کو بغیر دیکھے نہیں لکھا جاتا, یہ لکھا نہیں جا سکتا بغیر دیکھے, کیونکہ اس کا ہم املا نہیں کروا سکتے, بلکہ اس کو کاپی کی جائے گی ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ, ہر چیز کی کاپی کی جائے گی, جو مصحف عثمانی سے کاپی کی جائے گی, کوئی اس میں رد و بدل نہیں کیا جائے گا. جیسے ابراہیم جو لکھا ہوا ہے قرآن میں, تو را پر کھڑا زبر ہے, تو اگر پہلے سے قرآن میں مصحف عثمانی میں ویسے لکھا ہے تو آپ ویسے ہی لکھیں گے, اور اگر ابراہیم آپ کو الف کے ساتھ مل رہا ہے تو پھر آپ الف کے ساتھ لکھیں گے وہاں پر. تو سبحان اللہ, اس میں تو کسی چیز کا چینج ہوا ہی نہیں ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جو کرنے کے کام ہیں میرے اور آپ کے, کہ میں اور آپ کیا کریں, پہلی بات تو ہم تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں, علم کی اہمیت کو جانیں, پڑھنے پڑھانے کا کام جاری رکھیں, چاہے وہ تلاوت قرآن ہو, پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو, چاہے وہ کوئی اچھی کتابیں ہوں. کوئی ضروری آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف دینی کتابیں پڑھنی چاہیے, ایسا نہیں. آپ معلومات کے لیے دوسری بھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, ایسا یعنی ہم اپنے آپ کو باؤنڈ نہ کر لیں اس طرح سے. علم تو جو بھی آپ حاصل کریں گے کہیں نہ کہیں آپ کے وہ کچھ نہ کچھ کام ضرور آئے گا. اور دنیاوی تعلیم کو برا جانے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم اسکولس میں جا کر پڑھنا لکھنا نہیں سیکھتے تو کیا ہم دین کا علم بھی حاصل کر سکتے تھے, کیونکہ اس کے لیے ہمارا پڑھنا لکھنا ضروری تھا. ابو دردہ اور ام دردہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فقیہ تھی ان کی بیوی ام دردہ, تو یہ لوگ سیریا چلے گئے تھے, شام چلے گئے تھے, عمر رضی اللہ عنہ ان کو وہاں بھیجا تھا دین سکھانے کے لیے. تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک مدرسہ وہاں کھول لیا تھا, صبح سے شام تک وہاں پر تدریس درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا تھا, لکھنا پڑھانا. اور ان کی بیوی خواتین اور بچیوں کو لکھنا سکھاتی تھیں تختی پر, اور ان کے جو ابو دردہ تھے ام دردہ کے ہسبینڈ, تو وہ مردوں کو سکھاتے تھے, اور دن رات ان کا یہ کام جاری رہتا تھا ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ کیسا شوق تھا اس زمانے میں بھی علم کا. تو علم کبھی رائگا نہیں جاتا, علم کبھی ضائع نہیں جاتا, علم کی بات ہی بالکل الگ ہے. علم آپ کو آگہی اور شعور دیتا ہے, علم آپ کو جنت میں جانے کا راستہ بتاتا ہے, سکھاتا ہے. من سلک طریقا علما یلتمس سہل اللہ طریقا الى الجنہ, کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان فرما دیتا ہے ماشاءاللہ. اور روزانہ پھر ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ علم نافع ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر. اور یہاں بات بھی وہی کی گئی کہ اقرا, تو اپنے رب کے نام کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے, لیکن ویسے نہیں, ویسی پڑھائی کوئی کام کی نہیں جب تک آپ کا رب کا نام ساتھ نہ ہو. تو اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے آپ کو کیا کیا, اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. اور پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے, وہ ذات جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے, اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں لکھنا پڑھنا سکھایا. اللہ نہ کرے ہم الٹریٹ رہتے تو آپ سوچے میں تو ہمیشہ وہی سوچتی ہوں کہ کتابیں نہ پڑھنا یا کتابوں کو پڑھنے کا شوق نہ ہونا کتنی بڑی محرومی ہے اصل میں. اور یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ کتابوں کا شوق تو بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ہمیں ضرور عادت ڈالنی چاہیے کہ ایک اچھی کتاب ضرور ہمارے سائڈ ٹیبل پر پڑی ہو کہ جب بھی موقع ملے ہم اس کو پڑھ لیں. آج کل تو خالی اوقات ملتے نہیں, بہت کم مشکل سے ملتے ہیں کیونکہ واٹس اپ نے ہم کو کہیں کا بھی نہیں رکھا. بہرحال تو پھر بھی کوشش ضرور کریں کہ کوئی وقت نکالیں. اچھی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے اور ہر تھوڑے دن میں ڈفرینٹ کتابیں آپ پڑھتے رہیں. سیرت کی ایک کتاب پڑھی ہے تو اب کوئی دوسری کتاب پڑھیں. اور سب سے بڑھ کر تلاوت قرآن روزانہ. آپ دیکھیں کہ ایک معمول بنا لیں کہ کچھ بھی ہو جائے, چاہے ادھر کے ادھر ہو جائے چیزیں ساری, لیکن مجھے تلاوت نہیں چھوڑنی اپنی. مجھے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا, اس وحی کا جو آسمان سے نازل ہوئی ہے وحی, اس کا مجھے کچھ حصہ تو پڑھنا ہے. ایک پارے میں 20 پیج ہوتے ہیں, 20-21 پیج. اگر آپ 21 پیج نہیں پڑھ سکتے تو چلے 10 کر لیں, ہاف پیج کر لیں. اگر آپ 10 نہیں پڑھ سکتے روزانہ تو 5 پیج پڑھ لیں. اور اگر آپ 5 بھی نہیں پڑھ سکتے روزانہ تو 1 پیج ہی صحیح ضرور پڑھیں. تلاوت کا ضرور اقرا کی بات کی گئی ہے. اور پھر دوبارہ پھر اقرا کی بات ہے اگلی آیت میں, آیت نمبر 3 میں, کہ کیوں پڑھو؟ کیونکہ تمہارا رب کیا ہے؟ تکریم والا ہے, کریم ہے تمہارا رب, جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھ لیا کرتے تھے, کیونکہ بہت کم لوگ اس وقت پڑھنا لکھنا جانتے تھے. تو عبداللہ کو آتا تھا لکھنا اس وقت بھی. تو وہ ابو ہریرہ ہمیشہ ان کی فضیلت بیان کرتے تھے کہ عبداللہ مجھ سے زیادہ ہوشیار تھا یا مجھ سے زیادہ ذہین تھا, اس نے بہت اچھا کام کیا. کیونکہ ابو ہریرہ نے بعد میں احادیث لکھی. رسول اکرم کی زندگی تک وہ صرف اپنے حافظے سے کام چلاتے رہے, اور رسول اکرم نے ان کو دعا دی تھی اور آپ نے ان کی چادر کو بطور کچھ ہو سکتا ہے تبرک یا تو کچھ دعا پڑی اس میں یا کچھ جو بھی کیا, بہرحال لیکن آپ نے کہا تھا کہ اب یہ چادر اپنے سینے سے لگا لو. اور وہ کہتے کہ جب میں نے وہ چادر اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لی تو میں اس کے بعد کوئی بات نہیں بھولا. تو وہ خود گواہی دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جو عبداللہ تھا وہ مجھ سے زیادہ ذہین اور عقل مند تھا, اس نے رسول اکرم کی زندگی میں یہ احادیث لکھ لی اور رسول اللہ کو بتا بھی دی تھی, یعنی لکھ کر خود پڑھ کے بھی سنا دی تھی احادیث, تاکہ کچھ غلطی ہو گئی ہو تو رسول اکرم خود اس کو کریکٹ کر دیں. اور رسول اکرم کی زندگی میں لکھ کر احادیث سنا بھی دی تھی, اور اس صحیفے کا نام انہوں نے صحیفہ صادقہ رکھا تھا. بلکہ بعض اسکالرز تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے یہ نام دیا تھا ان کو صحیفہ صادقہ کا, جس میں 1000 تقریباً احادیث تھی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ سوچے کہ اس زمانے میں جب ہاتھ سے لکھنا تھا اور پین کیسے ہوتی تھی, انک میں ڈبو ڈبو کر پین لکھتے تھے. آج تو ہمارا ہاتھ دکھ جائے گا, کہیں کہ اچھا کتنی بار ڈبونا پڑ رہا ہے انک. ابھی تو ہمارے پاس کتنی اچھی پینس ہوتی ہیں نا, کہ آرام سے آپ پین ہاتھ میں لیں اور لکھنا شروع کر دیں. پین کی جو فلوئنسی ہے وہ رکتی بھی نہیں ہے کبھی, الحمدللہ اتنی اچھی پینس آ گئی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کیسا تھا کہ وہ قلم کو قلم اسی لیے کہا جاتا نا کہ لکڑی کو تراش کر اس کی نوک بنائی جاتی ہے. قلم وہی تو ہے کہ جس کو تراش کر نوک بنائی گئی ہو, تو وہ قلم ہے. تو سبحان اللہ کیسے ہمارے اسلاف نے لکھا پڑھا اور اس کی اہمیت کو جانا, لیکن آج ہم نہیں جانتے اس کی اہمیت کو. آج ہمارے نزدیک علم کی, لکھنے پڑھنے کی, اس کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہی, کوئی اہمیت باقی نہیں رہی. تو اللہ کے لیے ہم پلٹیں اس علم کے راستے کی طرف. ہم ضرور اچھی اچھی کتابیں پڑھتے رہیں, خریدتے رہیں, اور ہر تھوڑے تھوڑے دن میں کتابوں کو بدل کر مطالعہ کرتے رہیں, اس کی عادت ڈالیں. آپ دیکھیں کہ کیا لکھنے پڑھنے کا شوق ہو گیا تھا. صرف ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ جب وہ ایک شہر میں آئے علم کے لیے, جو بھی کام کے لیے, تو کہہ رہے تھے کہ پورے شہر میں ایک کہرام سا, ہجوم سا ہو گیا, یعنی اتنے لوگ جمع ہونے لگے. لوگ گلیوں میں نکل گئے, گھروں سے نکل پڑے اور جوگ در جوگ ان کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے حاضر ہونے لگے. تو جب وہ وہاں پہنچے کہا جاتا ہے, اور وہاں پر ان کے مجلس میں کئی ہزار ہا لوگ تھے, تو ان کا جو آس پاس کے جو کنویں تھے یا ندی یا نالا جو بھی تھا, تو اس کا پانی ختم ہو گیا. تو جب یہ معلوم پڑا کہ ریزن پوچھا گیا کہ کیوں پانی بند ہوا, سوری کیوں پانی کم ہوا, تو پتہ چلا کہ سارے اسٹوڈنٹس نے اپنے انک بنانے کے لیے وہ پانی لے لیا. یعنی ایٹ اے ٹائم ان کے مجلس میں 60,000 اسٹوڈنٹس تھے. ماشاءاللہ آپ سوچیں کہ 60,000 اسٹوڈنٹس نے ایک ساتھ ان کے مجلس میں بیٹھے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور آس پاس کے کنووں کا پانی ختم ہو گیا تھا انک بنانے کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں کہ یہ شوق تھا علم کا, اور یہ علم کون سا تھا؟ جو علم نافع ہوتا ہے. حدیث کا علم وہ حاصل کر رہے تھے, فقہی مسائل کا علم وہ حاصل کر رہے تھے. تو اپنے رب کے لیے اس کا شکر ادا کریے، وہ رب بڑا ہی تعریف کے قابل ہے، بہت ہی زیادہ، جس کی تعریف ہماری زبان سے قاصر ہے کرنا، کہ ہمارا رب، ہر تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، ساری حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے انسان کو پڑھنا سکھایا اور اس کے قلم کی تعلیم دی، علم بھی سکھایا، قلم کی بھی تعلیم دی، قلم کو استعمال کرنا بھی سکھایا الحمدللہ، اور وہ کچھ انسان کو سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا، اور واقعی میں ہم نہیں جانتے تھے. علم دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دیا ہوا علم ہے. لہٰذا اس علم کو ضرور قید کریں، اس علم کو ضرور لکھیں. بہت سارے اسکالرس کا یہی کہنا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے علم کو محفوظ رکھا، تو ان کا تحفظہ ہی بہت تیز تھا. وہ کہتے تھے ہم کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی ہے، ہم یاد رکھ سکتے ہیں، اور ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ انہوں نے یاد رکھا احادیث کے، ذرا سی بھی اس میں کوئی لفظوں کی بھی ملاوٹ نہیں ہے. تو سبحان اللہ، جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک قدم بڑھاتے ہیں علم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو آگے ترقی دیتا ہے. آپ ایک قدم تو بڑھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے لے جائے گا انشاءاللہ اس علم کے راستے میں. تو تلاوت قرآن کو لازم کر لیں اپنے لیے روزانہ. شرعی علم کو حاصل کرنا لازم کر لیجئے، کہ آپ شریعت کا علم ضرور سیکھیں گے. اگر آپ نہیں سیکھنے جا سکتے کہیں، تو کم از کم کتابیں گھر میں پڑھنا شروع کر دیں، اور اپنے آپ کو قرآن سے خوب جوڑ لیں، قرآن سے نزدیک کر لیں. ویسے بھی قرآن کا مہینہ آنے والا ہے رمضان، جتنا ہو سکتا اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں، قرآن کی طرف توجہ دیں، اس میں فہم و فراست حاصل کرنے کے لیے تدبر کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے جو حقوق ہمیں بتائے گئے ہیں وہ ادا کرنے والے بنیں، اور علم کے راستے میں ہماری زندگی تمام ہو، اور اسی راستے میں ہمیں موت آئے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.